بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तलावत और उनका तर्जमा समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समात फरमाएंगे और फिर सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाविया निगाह पेश किया जाएगा। प्रोग्राम जाविया निगाह के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनेंगे और नात के बाद हमारा रोज़ का सिलसिलेवार प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा। प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद तारीख़ वाक़यात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समाअत फरमाएंगे और फिर आज के दिन की दुआ पर इस वक्त की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुँचेंगी। सामिन हमारी सुबह की पहली मजलिस की ये नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस की नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर भी बराह रास्त सुनी जा सकती हैं। इसी तरह गुज़श्ता प्रोग्रामों के आर्काइव से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और TV नशरियात और दिगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामिन सुबह की नशरियात में खबरों का बुलेटिन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ठीक 6:30 बजे और हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 7 बजे पेश किया जाता है। तब से कुछ ही लम्हों बाद आलमी खबरों के साथ हाजिर होते हैं। समाज फरमाइए आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत है। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनी ने खित्ते में बैरूनी मुदाखलत की रोकथाम की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स में जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। हिंदुस्तान के शहर लखीमपुर खेरी में टिकोनिया के करीब किसानों और BJP कारकुनों के दरमियान टकराव से शुरू होने वाला वाकया पुरतशद्दुद हो गया और 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत हो गई। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनी ने खित्ते में बैरूनी मुदाखलत की रोकथाम की जरूरत पर जोर दिया है। इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी में फौजी अफसरान की मुश्तरका पासिंग आउट परेड से ऑनलाइन खिताब करते हुए रहबर इंकलाब इस्लामी और मुसल्ला अफवाज के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनई ने मुसल्ला अफवाज को सरबुलंद ईरानी कौम और ताकतवर नीज प्यारे मुल्क की सलामती की मुस्तहकम फसील करार दिया। रहबर इंकलाब इस्लामी ने शमाल मगरबी हमसाया मुल्कों के मसाइल की जानब इशारा करते हुए फरमाया कि शमाल मगरबी मुल्कों के मसाइल का हल इन मुल्कों में बैरूनी मुल्कों की अस्करी मुदाखलत की रोकथाम में मुजमर है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनी ने फरमाया कि खत्ते में बैरूनी मुदाखलत नुकसानदेह है और तमाम मसाइल को बैरूनी क़ुव्वतों की मुदाखलत के बगैर हल किया जाना चाहिए। आपने फरमाया कि खत्ते के मुल्कों को चाहिए कि वे सिलसिले में ईरान और ईरान के मुसल्ला अफवाज की ताकत और दानिशमंदी को नमूने अमल बनाएं। रहबर इंकलाब इस्लामी ने सलामती को मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त की असास और बैरूनी ताकतों पर भरोसा किए बगैर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाए जाने को इंतहाई अहम करार दिया। आपने फरमाया कि अलबत्ता ईरानी आवाम के लिए यह आम सी बात है, लेकिन दिगर मुल्कों हत्ता यूरोपीय ममालिक भी इस हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनी ने यूरोप और अमरीका के दरमियान हालिया चपकलिश की जानब इशारा करते हुए फरमाया कि बाज़ यूरोपीय मुल्कों ने अमरीकी अकदाम को पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। दूसरे लफ्जों में यूरोपीय ममालिक ये कह रहे हैं कि उन्हें नेटो और अमरीका के बगैर अपनी सलामती का तहफ़ करना होगा। रहबर इंकलाब इस्लामी ने फरमाया कि जब यूरोपीय ममालिक भी अमरीका पर भरोसा करने की वजह से अपनी सलामती के हवाले से परेशानी का शिकार हैं तो उन ममालिक का हिसाब पूरी तरह वाजह है जिन्होंने अपनी फौजों को अमरीका और दिगर बैरूनी मुल्कों के कंट्रोल में दे रखा है। ईरान के मुसल्ला अफवाज के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनी ने दूसरे के भरोसे पर अपनी सलामती के तहफ्फुज़ को एक वहम करार दिया और फरमाया कि इस वहम में मुबतला होने वालों के मुंह पर جلد تماچا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کی سلامتی جنگ اور امن جیسے معاملات میں بیرونی مداخلت کسی سانحے سے کم نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو ظاہری اور جھوٹی طاقت کا ایک نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ 20 سال قبل امریکہ نے طالبان کو سنگوں کرنے کے لیے افغانستان پر لشکر کشی کی تھی، اور اس طویل لشکر کشی کے دوران انہوں نے قتل، جرائم اور بے پناہ تباہی مچائی، لیکن تمام تر جانی اور مالی نقصان کے بعد حکومت طالبان کے سپرد کر کے باہر نکل گیا، اور یہ تمام ملکوں کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ ایران کے ارکان پارلیمنٹ نے ایک بیان جاری کر کے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں جاری فاتحان خیبر فوجی مشقوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سرحدی علاقوں میں جاری فاتحان خیبر فوجی مشقیں خطے کے ملکوں کے لیے امن و دوستی کا پیغام اور غاصب سینی حکومت کے لیے انتباہ ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کے بیان کے مطابق علاقے کے ملکوں کے عوام کے ساتھ ہمارے دیرینہ اور پائیدار رشتے قائم ہیں، اور دشمنوں اور خاص طور سے جعلی سینی حکومت کی تفرقہ انگیزی ہمارے درمیان پائی جانے والی یکجہتی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایران کے پارلیمنٹ کے ارکان کے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ایران کے عوام علاقائی سلامتی اور ملکی مفادات پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بیان میں آیا کہ اسلامی جمہوری ایران نے جمہوری آذربائیجان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اسلامی بھائی چارے اور اچھی ہمسائگی کو ثابت کر دکھایا ہے۔ ایران اپنی ضرورت کی 50% بجلی ایٹمی توانائی کے ذریعے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے روسی خبر رس ایجنسی اسپوتنک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ محمد اسلامی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا، لیکن ایٹمی ہتھیار ہرگز نہیں بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملکی ضرورت کی 50% بجلی ایٹمی توانائی کے ذریعے پورا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نئے ایٹمی بجلی گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ دیگر ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو، بلکہ وہ اس شعبے میں ہونے والی ترقی و پیش رفت پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران قدرتی ذخائر اور افرادی قوت کے لحاظ سے ایک دولت مند ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تہران از خود ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے اور اس میدان میں تربیتی مراکز کے قیام میں کامیاب رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جو بھی قصوروار پائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، حکومت پنڈورا پیپرز میں شامل تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پنڈورا پیپرز کی تحقیقات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اشرافیہ نے ٹیکس چوری کرپشن سے ناجائز دولت بنائی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ غریب ملکوں کا پیسہ روکنے کے لیے امیر ملک کچھ نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا کہ پنڈورا پیپرز نے کرپشن سے کمائی گئی اشرافیہ کی ناجائز دولت کو بے نقاب کیا۔ اشرافیہ نے کالے دھن کو مالیاتی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے نے چوری شدہ اثاثوں کا تخمینہ $7 ٹریلین لگایا ہے، یہ دولت بڑے پیمانے پر آف شور ٹیکس ہیونز میں منتقل کی گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری حکومت پنڈورا پیپرز میں سامنے آنے والے تمام شہریوں کی تحقیقات کرے گی، اگر کوئی غلطی ثابت ہوئی تو مناسب کارروائی کریں گے۔ اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل اتر پردیش کا سیاسی پارہ ایک بار پھر گرم ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے شہر لکھیم پور کھیری میں ٹکونیا کے قریب کسانوں اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان ٹکراؤ سے شروع ہونے والا واقعہ پرتشدد ہو گیا، اور 4 کسانوں سمیت 8 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والے دیگر 4 افراد بی جے پی کے کارکنان بتائے جاتے ہیں۔ الزام ہے کہ ٹکراؤ کے درمیان ایک کار کسانوں پر چڑھا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد ریاست میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کو کچلنے کے واقعے کو غیر انسانی قرار دیا، اور کہا کہ اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ مسٹر راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے خبر پوسٹ کی ہے کہ بی جے پی لیڈر کی گاڑی نے کسانوں کو کچل دیا۔ اتر پردیش کے لکھیم پوری کھیری میں کسانوں نے کار میں آگ لگائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر ان پر حملہ کرتے ہوئے راہل نے ٹویٹ کیا کہ جو اس غیر انسانی قتل عام کو دیکھ کر بھی خاموش ہے وہ پہلے ہی مر چکا ہے، لیکن ہم اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ کسان ستیہ گرہ زندہ باد۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ لکھیم پور کھیری میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے نے کسانوں پر اس وقت گاڑی چڑھا دی جب کسانوں نے مرکزی وزیر مملکت برائے زراعت اجے مشرا اور ریاست کے نائب وزیر اعلی کیشوا پرساد موریا کے آنے کی اطلاع پر کسانوں نے ہیلی پیڈ پر قبضہ کر لیا۔ کسان زراعت سے متعلق قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر نے چین کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ مشترکہ بارڈر کے قریب فوجیوں کی تعداد بڑھائے جانے کو اشتعال انگیز اور علاقے میں عدم استحکام کا باعث قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کے کمانڈر جنرل منوج موکند ناراوان نے اتوار کو اعلان کیا کہ چین نے ہمالیہ بارڈر پر متنازع علاقے میں اپنے فوجیوں کی تعداد خاصی بڑھا دی ہے، اور یہ ہندوستان کے لیے باعث تشویش اور جوابی اقدام کا موجب ہے۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ ہم مضبوط ہیں اور کسی بھی طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہندوستان اور چین کے متنازع بارڈر پر چین کے تشویشناک اقدام کے بارے میں ہندوستانی فوج کے کمانڈر کے بیانات چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہو آجو ننگ کی جانب سے ہندوستانی فوج پر سرحد پار کر کے چین کے اندر داخل ہونے کا الزام لگائے جانے کے چند روز بعد سامنے آئے ہیں، تاہم نئی دہلی نے چین کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے بھوانی پور ضمنی الیکشن اپنی جیت کو مغربی بنگال کے عوام کے رجحان کا مظہر قرار دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اتوار کو بھوانی پور ضمنی الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی اس جیت نے واضح کر دیا کہ ریاست کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھوانی پور سے ان کی جیت نندی گرام کا سازش کا جواب ہے، جہاں سے انہیں بہت کم ووٹوں سے ہرایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھوانی پور ایک چھوٹا مرکز ہے لیکن اس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پورے مغربی بنگال کی نگاہیں بھوانی پور پر لگی ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جیت نے انہیں کام جاری رکھنے کے لیے حوصلہ دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی علاقے میں واقع مسجد کے قریب طالبان حکام کے راستے میں دوپہر بعد ہونے والے ایک دھماکے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور مرنے والے عام شہری ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں 5 شہری جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے مجلس فاتحہ خانی کے موقع پر ہوا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک آئل سپلائی کرنے والے ڈرائیوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امیگریشن قوانین پر نظر ثانی کرے گا۔ اپنے ایک بیان میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہنا تھا کہ ہم امیگریشن قوانین پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ملک میں تیل سپلائی کرنے والے ڈرائیوروں کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ برطانیہ عارضی ویزوں کے اجرا میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب حکومت برطانیہ نے خط کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے جرمن شہریوں سے اپیل کی کہ وہ تیل کے بحران پر قابو پانے میں اس کی مدد کریں۔ نامور ایرانی پہلوان حسن یزدانی نے عالمی فری اسٹائل کشتی کے مقابلوں میں 86 کلو گرام کے زمرے میں اپنے امریکی حریف کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایرانی کھلاڑی حسن یزدانی جو ٹوکیو اولمپک کے کشتی مقابلوں کے فائنل مرحلے میں اپنے امریکی حریف کے سامنے میچ میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے تھے اور دوسری پوزیشن پر آئے تھے، اب انہوں نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں منعقد ہونے والے عالمی فری اسٹائل مقابلوں میں مقتدرانہ انداز میں اس امریکی حریف ڈیوڈ تیلور کو ہرا کر ایک طلائی تمغے کے ساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ 2021 ورلڈ فری اسٹائل کشتی چیمپئن شپ 2 سے 10 اکتوبر تک ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں منعقد کی گئی ہے۔ حسن یزدانی نے ان مقابلوں کے فائنل مرحلے میں امریکی کھلاڑی کے ساتھ مقابلہ کیا اور 2-6 کے ساتھ اس حریف کو شکست دی۔ دوسری جانب عالمی فری اسٹائل کشتی کے مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی امیر حسین زارے نے جارجیا کے حریف کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ امیر حسین زارے نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں منعقد ہونے والے عالمی فری اسٹائل کشتی کے مقابلوں میں فائنل مرحلے میں 125 کلو گرام کے زمرے میں جارجیا کے حریف کو 9-2 کے نتیجے کے ساتھ ہرا کر ایک طلائی تمغے کے ساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں عظیم سوزاری۔ یا ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہیں گے سینئر دفاعی مبصر بریگیڈیئر تہرانی مقدم صاحب، اس کے علاوہ تہران سے سینئر تجزیہ نگار قمر عباس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے اس سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایران کی بری فوج نے شمال مغربی سرحدوں کے قریب ایک عظیم فوجی مشق انجام دی فاتحان خیبر کے نام سے۔ فاتحان خیبر کے نام سے ان مشقوں کا انعقاد خود اس کے عنوان کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے اور اپنے محل وقوع کے اور وقت کے اعتبار سے بھی یہ انتہائی اہم ہے اور اس میں خاص پیغام پنہا ہے۔ ایران کی مسلح فوج کی آمادگی کا جائزہ لینا ان فوجی مشقوں کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران پچھلے 40 برس سے مختلف طرح کی بیرونی پابندیوں اور دباؤ کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے دفاعی میدان میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ دفاعی آلات اور وسائل کی تیاری کے لحاظ سے ایران اس وقت خود کفیل ہے اور تقریباً 90% دفاعی ساز و سامان، سامان حرب جس میں الیکٹرانک جنگ کے جدید ترین آلات بھی شامل ہیں، ایران اندرون ملک تیار کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایران کے نوجوان سائنسدانوں کی اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہے۔ ایران میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے ڈرون طیاروں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بے پناہ پیش رفت کی، جس کا اعتراف آج دنیا بھر کے ممالک، حتیٰ کہ وہ ممالک بھی کر رہے ہیں کہ جو اس معاملے میں ایران کے ساتھ خاصی مخاصمت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے سینئر تجزیہ نگار قمر عباس صاحب۔ قمر عباس، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، جی شکریہ۔
قمر عباس، میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کے حوالے سے، چونکہ بنیادی طور پر جو ہمارا عنوان ہے گفتگو کا وہ یہی ہے، اس تناظر میں اگر آج کے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کے خیال میں کیا اہم نکات تھے رہبر کی تقریر میں؟
دیکھیں، جیسا کہ ایران کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے، نظریہ رہا ہے، اور اس کی ایران کی اصولی پالیسی بھی یہی رہی ہے، اور حالات نے بھی ایسا رخ اختیار کیا کہ بہرحال ایران کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جس طرح سے ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اس کے بعد علاقائی اور عالمی طاقتوں نے جس طرح سے محاصرہ کیا اور چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ایران کو، خاص طور سے جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں جو کٹیلے تار تھے وہ تک ان کو نہیں مل پا رہے تھے، اور میزائل اور بندوق کی گولیوں تک کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ، اس کے لیے تو بہت ہی مسائل انہیں اٹھانے پڑے۔ تو ان سب چیزوں نے ایک بہت ہی ٹھوس اور بہت تلخ حقیقت اسلامی جمہوری ایران کے جو انقلاب کے رہنما تھے ان کے لیے چیز واضح کر دی کہ جو کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی سمت ایران بڑھا، اور اب 40 برسوں کے بعد آج جہاں پر ہے اسے سب اس سے واقف ہیں۔ تو قائد انقلاب نے جو بات کہی ہے وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے ممالک کا حال دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے دوسروں پر بھروسہ کیا، ان کا کیا حال ہوا۔ ایک زمانے میں بہت بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ سہارا ہٹا یا وہ جو حمایت تھی وہ ہٹی، بالکل ریت کی دیوار کی طرح بھر بھرا کے ان کی پوری جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی، پورا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، سب سے ایک اہم مثال خود عراق کی ہے، صدام کی حکومت کی ہے، کہ کس طرح سے علاقائی اور عالمی طاقت جب تک ساتھ تھی ان کے سہارے پہ تو وہ بہت بڑی طاقت صدام حکومت خود کو سمجھتی تھی، لیکن پھر بہرحال جب جسے کہیں ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی تو پھر کیا حال ہوا، وہ سب اس سے واقف، اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں علاقے میں مل جائیں گی۔ تو یہ جو تجربہ ہے 40 سال
کا
زائد عرصے کا، اور اس کی بنا پر ہی قائد انقلاب اسلامی نے یہ اس حقیقت کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اپنی طاقت ہی ہے جو کام آتی ہے، اور اگر اس کے سہارے پر کوئی ملک اپنے قوم اور اپنے ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور اگر یہ کوئی باہری اور غیر ملکیوں سے امید رکھتا ہے تو وہ اس کا خیال خام ہے اور وہ اس پر بالکل ہی بھروسہ
نہیں کر سکتے۔
صحیح جی۔
اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ممتاز دفاعی مبصر جناب بریگیڈیئر تہرانی مقدم صاحب. تہرانی مقدم صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خسته نباشین. خدمت جناب علی و همه همکاران،
خدمت میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور
بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بات ہو رہی ہے ایران کی دفاعی ترقی پیش رفت، اور خاص طور سے حالیہ جو مشقیں اس وقت انجام پا رہی ہیں فاتحان خیبر کے نام سے شمال مغربی سرحدوں پر. میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جگہ اور وقت کے تناظر میں کہ جگہ کا انتخاب کیا گیا جس جگہ یہ مشقیں انجام پا رہی ہیں، اور یہ وقت جو ہے جس وقت میں یہ مشقیں انجام پا رہی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے دفاعی لحاظ سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے مومنین، ہمیشہ اپنی دفاعی اور فوجی قوت کو قائم رکھو تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکو، تاکہ تمہارے دشمن تم سے ڈرتے رہیں. اور موجودہ حالات میں سب سے اچھی ڈیٹرنٹ اور ڈیٹرنس پالیسی جو ہے وہ اس طرح کی فوجی مشقیں ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی افواج جو ہے وہ ان لوگوں کو سبق سکھا سکتی ہیں جو اس وقت جمہوری آذربائیجان یا دیگر ملکوں میں حرزہ سرائی میں مشغول ہیں. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی ان مشقوں کے ساتھ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور مسلح افواج اور اسلامی مستحکم نظام کے سامنے تم کچھ نہیں ہو، اس کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو. ہم تو امریکہ جیسے ملکوں کا جو ہے وہ بے باکی سے مقابلہ کرتے ہیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت تہران سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار قمر عباس. قمر عباس، میں آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. قمر عباس، یہ بتائیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ایران کی مسلح افواج کی تمام تر یعنی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ایران کی مسلح افواج اور خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کی جو دفاعی ترقی اور پیش رفت ہے، اس میں نہ تو کوئی خلل آیا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے میں کوئی بیرونی طاقت کامیاب ہوئی ہے؟
دیکھیں، اصل میں جو عالمی حالات ہیں ان میں جو کچھ خاص طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی پروپیگنڈا کیا ہے، اس کی خاص وجہ بھی رہی ہے کہ مختلف میدانوں میں، چاہے وہ دفاعی فوجی یا ٹیکنالوجی کا میدان ہو، مختلف شعبوں میں ہمیشہ یہی پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ صاحب وہ جو خاص طاقتیں ہیں، خاص جو بڑے ممالک کہے جاتے ہیں نام نہاد، وہ بلکہ مغربی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہمیشہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں پر انہی کی اجارہ داری ہے اور باقی پوری دنیا اور مشرق ان کا خریدار بنے اور ان کی جو چیزیں ہیں جو اس طرح کی ہیں وہ خریدے اور اسی میں بہتری ہے. تو یہ اصل میں ایک اس کے پیچھے جو سامراجی ذہنیت کے ساتھ ساتھ تجارتی ذہنیت بھی کار فرما رہی ہے ہمیشہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمیشہ اپنے اوپر جسے کہیں کہ وابستہ، اپنے سے وابستہ کیا جا سکے دوسرے ملکوں کو، اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بازار اور روزگار وغیرہ کا جو مسئلہ ہے معیشت کا، وہ بھی حل ہوتا رہے. اس ملک کو جو ہے کسی ملک کو جنگی جہاز دے رہے ہیں، کسی کو اینٹی ایئر کرافٹ دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں. تو یہ
صحیح. بریگیڈیئر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس موضوع پر. جی،
میں 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران جب ہم نے اپنے ملک کا دفاع شروع کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ خاردار تار نہیں تھے، ہمارے پاس خاص کوئی چیز نہیں تھی، دنیا ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ہر طرح سے دنیا نے ہمارے خلاف اقدامات شروع کر دیے تھے، اقتصادی پابندیاں شروع کر دیے تھے اور ہمارے ہم نے آٹھ ملکوں کے جنگجو جو ہے وہ اسیر بنائے تھے اور ہم نے اپنے ملک کی ایک بالشت زمین بھی جو ہے وہ دشمن کے پاس رہنے نہیں دی اور اپنے دفاعی اور سیکیورٹی مسائل کے لحاظ سے ہم دنیا کا ایک بڑا ملک شمار ہیں۔
بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر تہرانی مقدم صاحب آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے گفتگو فرمائی ایران کی فاتحان خیبر فوجی مشقوں کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر تہرانی مقدم صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی، اسی طرح آپ نے قمر عباس صاحب کی، تہران سے سینئر تجزیہ نگار تھے، ان کی گفتگو ملاحظہ کی۔ ہم دونوں حضرات کے شکر گزار ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے عظیم سبزواری اور زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہمارا روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، روزمرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ہمیں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو۔ لغت میں صبر کے معنی روکنا اور برداشت کرنا ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے، اور شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرنے کے ہیں، اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے۔ ہم پروردگار عالم کا مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کو ادا کریں، دوسرے یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں، اپنے آپ اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن کریم میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی کوئی مسلمان دکھ و درد میں مبتلا ہو جائے تو اسے ثابت قدمی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات بابرکت کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقت ہے۔ جب مسلمان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ ۔ انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی صبر و شکر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں. ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ شجاعت و بہادری اور جوان مردی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. اس کے برعکس جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کر لیتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں اور ان کی استقامت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے. یہی وہ اقوام ہوتی ہیں جن کو عالمی برادری میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کی تائید و نصرت صرف انہی افراد کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی اور اللہ نے انہیں اپنا بہت محبوب بندہ قرار دیا. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں. اس لیے ہمیں ہمیشہ مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی نصرت و مدد کا منتظر رہنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. المختصر، حق کی بقا کا انحصار صبر پر ہے. یہ دنیا میں بھی اور آدمی کے دل میں بھی حق کے قائم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے. اگر یہ وصف انسانوں میں باقی نہ رہے تو یہ دنیا حق سے محروم ہو جائے گی. اسی طرح اگر انسان اپنی زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام نہ لے تو وہ دونوں امتحانوں یعنی تنگی و آسانی میں ایک بدبخت انسان بن کر نمودار ہوتا ہے. یہی صبر ہے جس کی بنا پر پروردگار عالم کی مدد و نصرت ہمیں حاصل ہوتی ہے اور یہ اللہ کی معیت کی صورت میں ہمارے لیے ایک سہارا بنتی ہے. اور یہی چیز ان اللہ مع الصابرین کے مفہوم سے بھی واضح ہے. اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. سکھر سندھ پاکستان سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں. بہت ہی اچھے پروگرام ریڈیو تہران پیش کر رہا ہے. ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں تینوں وقت کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے. عید کو گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. میری طرف سے عید فطر کی مبارکباد قبول فرمائیں. مجھے آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت پسند ہیں. خبریں، سیاسی پروگرام، افغانستان و پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آس پاس، آج کا ایران، نور ایمان، گھر اور گھرانہ، سب کے سب پروگرام مجھے اور میرے اہل خانہ کو بہت پسند ہیں. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بھی بہت اچھے رہے. امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اور سامعین محترم، مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
حکومت کے ایک باغی نے حکومت کی خوب مخالفت کی اور بادشاہ سے وابستہ کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. آخرکار ایک دن وہ اپنے پاؤں سے چل کر بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا، مجھے تعجب ہے کہ تجھ جیسا مجرم اپنے پاؤں سے چل کر یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا، بادشاہ میں نے سوچا کہ میرا جرم کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، بادشاہ کی بخشش اس سے زیادہ ہے، بس میں آپ کی ملوکانہ فیاضی کے پیش نظر بے دھڑک آپ کے پاس چلا آیا. بادشاہ اس کے اس الفاظ سے متاثر ہوا اور اسے معاف کر دیا. درباریوں نے بادشاہ سے عرض کی، آپ اتنے بڑے دشمن پر کامیاب ہوئے، لیکن اس کے چند الفاظ سن کر آپ موم ہو گئے. اسے معاف کرنے کے بجائے اس سے انتقام لینا چاہیے تھا. بادشاہ نے کہا، اگر میں آج انتقام لیتا تو میرے دل کو ایک گنا تسلی ملتی، مگر میں نے معاف کر دیا تو اس کے دل کو کئی گنا تسلی ملی اور اس سے میری نیک نامی میں بھی اضافہ ہوا ہے. میں ایک دشمن کے عوض اپنی نیک نامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بخشنے میں وہ لذت ہے جو انتقام میں نہیں ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمارے تمام پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ آپ اس پر رجوع کر سکتے ہیں، ہمارے تمام پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ سامعین، پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروں کے اور پھر آج کے دن کی دعا پر۔ اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مہر، 27 صفر اور 4 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس صفر سن 209 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم اور محدث ابن ماجہ ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں مکمل کرنے کے بعد مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا اور عظیم علماء سے احادیث سنی، پھر ان احادیث کو اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں جمع کیا۔ یہ کتاب اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتب صحائے ستہ میں شامل ہے۔ ابن ماجہ نے سن 273 ہجری قمری میں وفات پائی۔ چار اکتوبر سن 1582 عیسوی کو گریگورین کیلنڈر نافذ ہوا۔ موجودہ عیسوی کیلنڈر کو 1582 سے پہلے جولین کیلنڈر کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہ کیلنڈر 45 قبل مسیح میں جولیس سیزر نے رائج کیا تھا۔ یہ کیلنڈر بغیر کسی رد و بدل کے سن 1582 تک پورے یورپ میں رائج رہا۔ جولیس سیزر نے ہر چوتھے سال میں ایک دن کا اضافہ کر کے ہر چوتھا سال 366 دن کا استعمال کیا، لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سال کی لمبائی حاصل سال سے 11 منٹ 14 سیکنڈ کم ہو گئی، اور اس طرح سن 1582 تک تقریباً 10 دن کا فرق پڑ گیا۔ سن 1582 میں پوپ گریگوری سیزدہم نے کیلنڈر پر نظر ثانی کی اور یہ 10 دن کیلنڈر سے حذف کر دیے گئے۔ یہ تبدیلی 4 اکتوبر سن 1582 کو عمل میں لائی گئی، اور 4 اکتوبر 1582 کی اگلی تاریخ 15 اکتوبر 1582 قرار دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اصول بھی نافذ کیا گیا کہ آئندہ اس غلطی کے امکان کی روک تھام کے لیے صدی کا صرف وہ سال لیپ سال ہوگا جو 400 سے تقسیم ہوتا ہو۔ سن 1582 میں یہ تبدیلی اٹلی، فرانس، پرتگال اور اسپین نے قبول کر لی، تاہم برطانیہ اور اس کے مقبوضات میں، جن میں ہندوستان اور امریکہ بھی شامل تھے، یہ تبدیلی سن 1752 میں اختیار کی گئی، اور 2 ستمبر سن 1752 کی اگلی تاریخ 13 ستمبر سن 1752 قرار دی گئی۔ چار اکتوبر سن 1830 عیسوی کو بیلجیم نے آزادی حاصل کی۔ بیلجیم اٹھارہویں صدی کے اوائل سے آسٹریا کے زیر انتظام تھا اور اسی صدی کے اواخر میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن یورپی حکومتوں کے ہاتھوں نیپولین بوناپارٹ کی شکست کے بعد بیلجیم اور ہالینڈ نے ایک کونسل تشکیل دی۔ اس اتحاد کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بیلجیم نے ہالینڈ کے خلاف شورش کر دی۔ بیلجیم کے عوام کیتھولک فرقے جبکہ ہالینڈ کے عوام پروٹیسٹنٹ فرقے کے پیرو تھے۔ اس شورش کے بعد بیلجیم کے عوام نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بیلجیم پر ہالینڈ کا حملہ بھی فرانس اور برطانیہ کی مداخلت کے باعث ناکام رہا۔ بیلجیم کا رقبہ 30,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ چار اکتوبر سن 1957 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے سائنسدانوں نے پہلا مصنوعی چاند کامیابی سے خلا میں بھیجا اور اس طرح فضا کی تسخیر کا دور شروع ہوا۔ اسپوتنک اول نامی اس مصنوعی چاند نے 92 دن میں 1400 بار زمین کے گرد چکر لگایا اور خلا سے زمین پر پہلی بار ریڈیائی پیغام بھیجے۔ اس مصنوعی چاند کا وزن 83 کلوگرام جبکہ قطر 85 سینٹی میٹر تھا اور اس میں 2 ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی نصب تھے۔ چار اکتوبر سن 1963 عیسوی کو بحرہ کارائیب میں زبردست طوفان آیا، جس کی وجہ سے وسطی بحر اوقیانوس میں واقع بحرہ کارائیب کے جزائر اور بندرگاہوں کی تمام تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ اس ہولناک اور تباہ کن طوفان کی رفتار تقریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور 6,000 سے زیادہ افراد اس طوفان میں ہلاک ہوئے۔ چار اکتوبر سن 1966 عیسوی کو لیسوتھو نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی سے پہلے لیسوتھو کا نام باسوٹو لینڈ تھا اور یہ سن 1884 سے برطانیہ کی نو آبادی تھا۔ اس پر برطانیہ کا قبضہ سن 1966 تک جاری رہا۔ آخرکار 4 اکتوبر 1966 کو اس نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ لیسوتھو کا رقبہ 30,355 مربع کلومیٹر ہے اور بر اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع ہے۔ بارہ مہر سن 1375 ہجری شمسی کو ایرانی مصنف اور مترجم پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ اسعدی کا انتقال ہوا۔ انہیں ادبی و اسلامی کتابوں کے ترجمے میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ انہیں عربی اور انگریزی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا، اسی بنا پر انہوں نے ان زبانوں سے فارسی میں جو کتابیں ترجمہ کیں وہ سلیس اور رواں ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ اسعدی نے بہت سے کتابیں اور مقالے بھی تحریر کیے۔ ان کی کتابوں میں جنگہائے صلیبی، جہان اسلام اور آغاز مطالعات اسلامی در غرب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.